الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں ایک امتحان سے گزارنے کے لیے. اس دنیا کا نام ہے دار الامتحان، یہ امتحان کا گھر ہے. اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر ایک کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں. امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ. امتحان کی جگہ ہے دنیا، امتحان کا زمانہ ہے زندگی. زندگی امتحان کے لیے دی ہے. یہ انسان کی بھول ہے، نادانی ہے، غلط فہمی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے. کیا ہم مزے اڑانے کے لیے آئے ہیں؟ خواہشات پورا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ زندگی مزے اڑانے کے لیے ہے؟ یہ انسان کی نادانی ہے. بنانے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور اس دنیا میں تمہیں امتحان دینے کے لیے بھیجا ہے. زندگی امتحان ہے. کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں. صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے. کبھی حالات اچھے لا کر امتحان لیتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان لیتے ہیں. سب کا لیتے ہیں، دینداروں کا بھی لیتے ہیں، بے دینوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، دینداروں کا بھی امتحان ہے. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. نبیوں کا امتحان لیا، نبیوں کو امتحان سے گزارا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے اپنا خلیل پکارا کہ
زمین پر میرا دوست ابراہیم. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں خالق کائنات. کوئی بڑا آدمی کہہ دے یہ میرا دوست ہے, فلاں آدمی میرا دوست ہے, تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ دیکھو فلاں نے مجھے اپنا دوست کہا ہے. اور یہاں خالق کائنات, رب کائنات فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ زمین پر میرا دوست کون؟ ابراہیم. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن دوست کو بھی امتحان سے گزارا, امتحانوں سے گزارا, ایک نہیں کئی امتحانوں سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا. ابتلا کہتے ہیں آزمائش, جس چیز سے آزمایا جائے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے امتحانوں سے ابتلا, کوئی نبتلا کوئی ربتلا. ابراہیم ربہ بکلمات باتم, انہیں امتحانوں سے گزارا اور وہ تمام امتحانات میں کامیاب اترے, پورے پورے کامیاب اترے. تو دوستوں کا بھی امتحان دیتے ہیں, صرف گناہگاروں کا امتحان نہیں ہے, دوستوں کا بھی امتحان ہے. صحت بھی امتحان ہے اور بیماریاں لا کر کے امتحان لیتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں, ان کا صبر مشہور ہے, صبر ایوبی محاورہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر نبیوں میں صبر کرنے والے. ہر نبی کی کوئی خاص صفت وصف ہوتی ہے, ان کی خاص صفت تھی صبر. تو صبر ایوبی, انہیں اللہ نے امتحان بیماریوں میں ڈال کر امتحان دیا, بیماریاں بڑھ گئی تو وہ آبادی سے نکل کر ایک پہاڑ کے غار میں انہوں نے بیماری کے دن گزارے. وہ ان کے لیے آئی سی یو تھا, جیسے اسپتالوں میں آئی سی یو ہوتے ہیں, بیماری بڑھ جاتی ہے تو آئی سی یو میں رکھتے ہیں. کہتے بھائی آئی سی یو میں ہیں, کیا مطلب کہ بیمار بہت, بیماری بڑھ گئی ہے. ایوب علیہ السلام کا آئی سی یو تھا پہاڑ کا غار, بستی سے باہر. وہاں نے بیماری کے دن گزارے, سب نے ساتھ چھوڑ دیا, بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں, جب حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بیٹوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا, ایک بیوی اکیلی تنہا روزگار میں ان کی بیمارداری کرتی رہی, ان کی خدمت کرتی رہی. تو بیماری بہت بڑھ گئی, تکلیف بڑھ گئی, تو انہوں نے اللہ کو پکارا. ونادا ایوبا, ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ, اس بیماری میں میری تکلیف بہت پڑ گئی ہے, مجھے اس بیماری میں بہت تکلیف پہنچائی ہے, اور تو بڑا رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے, ارحم الراحمین ہے. تو جواب آیا, جواب دعا کا جواب آیا. ایوب وہ سامنے کے پہاڑ میں ٹھوکر مارو, جب انہوں نے اس پہاڑ میں ٹھوکر ماری تو تو ایک چشمہ ابلا، وہاں سے ایک چشمہ نکلا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم نکلا، تو ایوب علیہ السلام کی ٹھوکر سے چشمہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چشمے سے نہاؤ اور اس کا پانی پیو. جب انہوں نے نہایا اور اس کا پانی پیا تو سب بیماریاں دور ہو گئی. وہ چشمہ آج بھی ہے، وہ غار بھی ہے، وہ چشمہ بھی ہے. ترکی میں ایک شہر ہے عرفا، اس شہر کے پاس پہاڑوں میں وہ غار ہے، وہ چشمہ ہے. تو لوگ وہاں کا پانی کینوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں کہ اس کی برکت سے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں گے. پیتے بھی ہیں، کینوں میں بھر کے لے بھی جاتے ہیں. تو ہم نے بھی پیا وہ پانی، ہم نے بھی پیا. ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ آپ کا اقوا پینا چھٹ مارتا ہے. اس کے سامنے یہ بوتلوں کا پانی چھٹ جاتا ہے، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی. تو نبیوں کا امتحان آج سے گزارا. ایک ساتھ مجھ سے کہنے لگے کہ صاحب کیا بتائیں، ہمارے یہاں کے فلاں کارکن بڑے اچھے کام کرنے والے، کیسے قربانیاں دینے والے، پیدل جماعتوں میں پھرے، ملکوں میں گئے، چار چار مہینے کتنی مرتبہ لگائے، نیک آدمی، پرہیزگار، نمازی، پرہیزگار، ذکر دعا کرنے والے. مولوی صاحب ان کو کرونا ہو گیا. تعجب سے کہہ لے ان کو کرونا ہو گیا. ارے یہ تو بھائی دنیا ہے جہاں سب کو ہوگا، وہ تو جنت ہے جہاں کوئی کرونا نہیں ہے، نہ وہاں کوئی کووڈ ہے، نہ وہاں کوئی کرونا ہے. وہ تو مزے اڑانے کی جگہ ہے، خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ نے دنیا نہیں بنائی ہے، جنت بنائی ہے. یہاں امتحان سے مل جاؤ اور وہاں اللہ کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ. جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، جب فرشتے روح لے نکالنے کے لیے آئیں گے تو کہیں گے، کہیں گے ارجعی الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تو فرشتے کہیں گے چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، الى ربك راضية مرضية، چل رب کریم کی بارگاہ کی طرف چل، ایسے رب کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. راضی ادب مرضی وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. سب کلی سے عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور اس کی جنت میں داخل ہو جا. حدیث میں شریف میں آتا ہے اس کی روح جسم سے ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. تو بھائیو زندگی امتحان کی کڑیاں ہیں. یہاں دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں نے عہد کیا تھا، عالم ارواح کہتے ہیں جہاں روحیں ہیں، قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں آج ہیں عالم ارواح میں. سب روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا، پھر اپنے اپنے وقت پر ان کو جسم دے کر دنیا میں بھیجتے ہیں، لیکن تمام انسان قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں. جب عالم ارواح میں اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا، سب سے ایک عہد لیا، عہد ایک عہد لیا کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، اور سب نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اس اقرار کا امتحان دنیا میں ہے، کیا بیٹھ کر امتحان لیتے ہیں کہ کتنا اس اقرار پر جمتا ہے اور چلتا ہے، اور کتنا اس اقرار کو بھلا دیتا ہے. عالم ارواح کے اقرار کا امتحان دنیا میں ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ عالم اوا میں جو میں نے اقرار کیا تھا آلو بلا، اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارے رب نہیں ہوں، تو ہم نے سب کی روحوں نے فرعون حامان شداد نمرود ان سب کی روحوں نے جواب دیا آلو بلا بے شک آپ ہمارے رب ہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ جو میں نے عالم ارواح میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو، جیسے کل کی کہیں بھی چیز آدمی کو یاد رہتی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عالم ارواح میں جو اللہ کے سوال پر کہ کیا میں تمہارے رب نہیں ہوں، جو میں نے جواب دیا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں آلو بلا، تو وہ آلو بلا مجھے ایسا یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو. تو بھائی لو، ایک امتحان کی جگہ پر ہم ہیں، اور ہمارا ہر فعل، ہر عمل، ہر حرکت، ہر بول کوئی امتحان ہے. ہاں، نیک لوگوں کے امتحان میں، گناہگاروں کے امتحان میں ایک فرق ہے. نیک لوگوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیک لوگوں کی ابتدا ناگواریوں سے، مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور ان کا انجام کامیابی ہے. ابتدا ناگواریوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سال مکے کی ناگواریاں، 13 سال ہر طرح کی ناگواریاں، روزانہ کی ناگواریاں. پھر مدینے آئے تو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، اور انتہا کامیابی. انیک لوگوں کی ابتدا مشکلوں سے، ناگواریوں سے، اور انڈیا کامیابی. اور گناہ گاروں کی ابتدا وہ عیش و عشرت سے ہے، مزے اڑانے سے ہے، عیش و عشرت، مزے اڑانا. اور انڈیا ناکامی. اللہ تعالیٰ نے مصر کے تخت پر فرعون کو بھی بٹھایا، یوسف علیہ السلام کو بھی بٹھایا. مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے. یوسف علیہ السلام کی ابتدا ناگواریوں سے، گھر سے نکالے گئے، بھائیوں نے ترکیب کر کے گھر سے نکالا، قافلے کے ہاتھ بیچا، مصر میں لائے گئے تو ان پر الزام لگا. حالانکہ الزام لگانے والی خود ملزم تھی، لیکن الزام ان پہ لگایا اور ان کو جیل خانے میں ڈالا. 10 سال یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں گزارے ہیں. کتنا سال؟ 10 سال. کیسی دادواریوں سے گزرے ہیں، باپ چھوٹے، ماں چھوٹی، گھر چھوٹا، پردیش میں لا کر غلام بنا کر بیچے گئے، کتنا بڑا الزام لگا. پھر جیل میں ڈالے ہوئے 10 سال کی جیل، 10 سال گزارے ہیں اور کوئی کیس نہیں، کیس کی کوئی تاریخ نہیں کہ کب ان کا مقدمہ لیا جائے گا، کب ان کے مقدمے کی تحقیق ہوگی، کب مقدمہ لیا جائے گا، تحقیق ہوگی. ایک پردیسی ہے، جیل خانے میں پڑا ہوا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے. دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 10 سال ایسی ابتلا سے. تو ابتدا ناگواریوں سے اور انتہا تو حکومت کے تخت پر بٹھائیں گے. قحط کا زمانہ ایسا آیا کہ پورے عرب میں کہیں اناج نہیں ملتا تھا, صرف مصر میں اناج ملتا تھا. انہوں نے انتظام ایسا کیا کہ پہلے جو 7 سال اناج نکلا اس کو بالیوں میں رکھا, اور جتنی کی ضرورت ہوتی تھی اتنا اتنا نکالتے تھے. پھر اگلے 7 سال جو قحط کیا ہے پورے عرب میں قحط پڑا. اناج صرف مصر میں ملتا تھا, لوگ اناج لینے کے لیے مصر آتے تھے. ان کے گھر پر بھی حالات آئے, گھر پر حالات آئے. کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا گھر میں. تو ان کے ابا نے کہا جاؤ مصر میں اناج ملتا ہے, وہاں سے اناج لے کر آؤ. تو اناج لینے کے لیے مصر آئے. نبی کا گھر, گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں رہا, اناج سب ختم ہو گیا, کھیت جل گئے, قحط کی وجہ سے سوکھا پڑا. نبی ہے گھر میں اور ایسی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے. اس کے بھائی ہے یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے, ان کے آرڈر سے, ان کے حکم سے اناج ملتا ہے کہ کس کو کتنا اناج دینا ہے. تو اناج دینے کے لیے کون آئے ہیں؟ بھائی آئے. زمانہ گزر گیا, پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا, پچھڑے ہوئے کہ بھائیوں نے ان کو پہچانا نہیں کہ یہ مصر کے تخت پر بیٹھا ہوا ہمارا بھائی ہو سکتا ہے. ہم نے تو بھیج دیا تھا, پھر پتہ نہیں کہاں گیا. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان لیے, یہ میرے بھائی ہیں. انہوں نے آ کر دربار میں یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم شریف گھر کے لوگ ہیں, ہمارے گھر پر بہت مشکل پڑی ہے, ہمارے کھیت سوکھ گئے, ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ رہا نہیں, جو کچھ ہمارے گھر میں بچا ہوا تھا وہ سمیٹ کر ہم لائے ہیں. جو آپ ہمیں اناج دیں گے یہ اس کی قیمت نہیں ہے, جو ہمارے پاس تھا وہ ہم پیش کر رہے ہیں, اور جو آپ ہمیں اناج دیں گے وہ ہمارے اوپر احسان ہوگا. تو ایک سال اناج دیا, دوسرے سال یہ فرمایا کہ پھر آؤ گے تو پھر اگلے سال کا دیں گے, اور اپنے بھائی کو بھی ایک چھوٹا جو تمہارا چھوٹا ہوا ہے اسے بھی لے کر آؤ. اور جب وہ اناج لینے کے لیے دوسرے سال نکلتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ بیٹو جب مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو, مصر جاؤ تو یوسف کو تلاش کرو, شاید کہ اللہ مجھے اس سے ملنا نصیب کرے. بھائی کہنے لگے کہاں کا یوسف, ارے کہاں کا یوسف, بڑھاپے میں ایسے ہی خیالات آتے ہیں, بڑھاپے میں آدمی کو ایسے ہی خیالات آتے ہیں. کہاں کا یوسف, برسوں گزر گئے گھر سے بچھڑے ہوئے, برسوں گزر گئے, یہ بھی پتہ نہیں زندہ ہے کہ مر گیا, اور زندہ ہے تو کہاں ہے. اور یہ دیکھو بوڑھے میاں کہہ رہے ہیں یوسف کو تلاش کرو, کہاں جا کے سمندر میں تلاش کریں گے مچھلی کو. تو ہم یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹو, میرے بیٹو, میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں, میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. مجھے اللہ میرے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا, اس سے ملنا مجھے نصیب کرے گا. اللہ جاؤ تو تلاش کرو, میں اللہ کی رحمت سے بھائی اس دن غربا نے لکھا ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے, ایک مومن کا کام یہ ہے کہ حالات پہاڑوں کی طرح ہوں, سمندروں کی طرح گہرے ہوں, تو بھی وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے, بڑوں کا رکھے, کبھی امید نہیں چھوڑے کہ والد بڑا مہربان ہے, ہمارا مولا بہت مہربان ہے, بڑا مہربان مالک ہے. حالات اللہ سے مانگنا نہیں ہے, اللہ سے عافیت مانگنی ہے. ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں, بڑا برا حال تھا, بڑا برا حال تھا. حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا برا حال بنا ہوا ہے, تم نے اللہ سے کیا مانگا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے میں نے اللہ سے صبر مانگا. تو حضور نے فرمایا کہ صبر مانگا تو مصیبت مانگی, ارے مصیبت آئے گی جبھی تو صبر کرے گا, تو تم نے صبر مانگا تو مصیبت مانگی, کیوں مانگا تم؟ تو انہوں نے کیا کہ حضور پھر میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو, اتنی حاصل اللہ اتنی حاصل العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ سے عافیت مانگو. کیوں؟ کہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. اللہ سے عافیت مانگنا, اور حالات آئیں تو علماء نے لکھا ہے کہ مومن کا کام ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ سے امید رکھے, اس پر بھروسہ رکھے, اس پر امید رکھے. کبھی کسی حال میں چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ہوں, چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں کی طرح ہوں, وہ کبھی اللہ سے مایوس نہ امید نہ ہو. تو بھائیوں میں عرض کرا تھا کہ امتحان تو سب کا ہوگا, ہاں ہر ایک کا امتحان اس کے ذرف کے اعتبار سے, اس کی استعداد کے اعتبار سے, بڑوں کا امتحان ان کی ایمان کی بڑائی کے اعتبار سے, اور ہمارا ایمان ہمارے ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے. گھڑا خریدتے ہیں, پہلے زمانے میں تانبے کے گھڑے ہوتے تھے, سو بجا بجا کے خریدتے تھے. تو گھڑا خریدتے ہیں تو اس کو ٹوک بجا کے خریدتے ہیں, تانبے کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھتے ہیں, اور مٹی کے گھڑے کو بھی بجا کے دیکھتے ہیں. لیکن جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجاتے ہیں, اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجا کے دیں گے تو کیا ہوگا؟ جتنے زور سے تانبے کے گھڑے کو بجا کے دیتا ہے, اگر اتنے ہی زور سے مٹی کے گھڑے کو بجائیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا, گھڑے کتنا بجائے گا, بچے گا ہی نہیں کچھ. تو اللہ پاک بھی بجاتے گئے ہیں, بجا کے دیکھتے ہیں ہر ایک کو اس کے ضرب کے اعتبار سے, ہر ایک کو اس کے ضرب کے اعتبار سے. بڑوں کا امتحان بڑا تھا, ہمارا امتحان مٹی کے گھڑے کا امتحان ہے. لیکن ہے امتحان تانبے کے گھڑے کا بھی اور مٹی کے گھڑے کا بھی. تو نیکوں کے امتحان میں اور گناہگاروں کے امتحان میں فرق یہ ہے کہ نیکوں کی ابتدا ہے ناگواریوں سے, مشکلات سے, اور انتہا ہے کامیابی, اور گناہگاروں کی ابتدا ہے مزے اڑانا, عیش کرنا, عیش کرنا, مزے اڑانا, اور انتہا ہے ناکامی. پنجرا خریدتے ہیں پرندے کے لیے بھی, اور پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے بھی. ایک پرندہ خریدتے ہیں پرندے کے لیے, تو پرندہ, چڑیا, طوطا, اس کے لیے پرندہ خریدتے ہیں, اور ایک پنجرا خریدتے ہیں چوہے کے لیے. دونوں ایک سے ہیں, دونوں ایک سے ہیں, لیکن پرندے کا پنجرا پیار سے ہے, محبت سے ہے, اس کی حفاظت کے لیے ہے کہ کہیں بلی ہاتھ نہ مار دے. کبوتر کو, طوطے کو بلی ہاتھ مارتی ہے, اس کا خون پی جاتی ہے. میرے طوطے کو, میرے کبوتر کو بلی ہاتھ نہ مارے. تو پنجرا خرید بنایا ہے اس کے لیے خریدا ہے پیار سے, محبت سے, حفاظت کے لیے, حفاظت کے لیے. وہ چوہے کا پرندہ, چوہے کا پنجرا, وہ بھی حفاظت کے لیے ہے کہ میرے گھر سے کہیں اور نہ جائے. چوہے کا پرندہ ہلاکت کے لیے, اور پرندے کا پنجرا, پرندے کا پنجرا حفاظت کے لیے, چوہے کا پنجرا
ملا کر چھینی ہے. اسے بھی کھلاتے ہیں, اسے بھی کھلاتے ہیں, پرندے کو بھی کھلاتے ہیں, پیار سے کھلاتے ہیں. اس کی آواز پیاری ہے, اس کی پکار پیاری ہے, اسے بھی کھلاتے ہیں. اور چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں, چوہے کو اس سے اچھا کھلاتے ہیں. ہمارے علاقوں میں ناریل بھون کر روسٹ کر کے لگاتے ہیں چوہے کے لیے. ناریل روسٹ کرو تو بڑی خوشبو آتی ہے اس میں. بچہ کہتا ہے اما مجھے دے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جا, یہ چوہے کے لیے ہے. بچہ چوہا پیارا ہے تو اچھے ہوئے نہیں, یہ اس کے پکڑنے پکڑنے کے لیے. جب قبضے میں آ جاتا ہے تو پھر یاد دلا دلا کے اسے مارتی ہے. بچے کے یونیفارم قبضے مارے, کتابیں قتل ڈالی ماری. بھائیو مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے بٹھایا, فرعون کو بھی بٹھایا. ایک کی ابتدا مشکلات سے, انتہا کامیابی, دوسرے کی ابتدا عیش و عشرت سے ہے اور انتہا دموں سے مارا ہے. حامان چتورات نمرود, ان سب کی ابتدا ہے عیش و عشرت سے, انتہا ہے ناکامیوں سے. تو نیک اور دیندار کی دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال ہے سکندر کی. کون سکندر؟ وہ گلی کا سکندر. وہ گلی میں ایک لڑکا رہتا ہے, اس کی ماں پکارتی رہتی ہے میرا سکندر میرا سکندر. تو وہ آپ کی گلی کا سکندر نہیں, وہ یورپ کا سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا. ابھی اس کے گاؤں میں یورپ کا جوڑ ہوا. ہماری جماعتیں گئی تھی میکسیڈونیا, اس کا شہر ہے, اس میں اجتماع ہوا, یورپ کا مشورہ ہوا. اور 33 ملکوں کے لوگ اس شہر میں جمع ہوئے. تو وہ سکندر جس نے ہندوستان تک فتح کیا, بڑے بڑے بادشاہوں کو شکست دی, ان کو تختوں سے اتارا, ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے, ان کے باپ دادا سکڑ دادا کے زمانے کے خزانے, خاندانی خزانے جو ان بادشاہوں نے جمع کر رکھے تھے, وہ سکندر نے لوٹ لیے. بڑی بڑی کوئی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. ہر ایک کو فتح کرتا چلا گیا. جہاں وقت ہندوستان آیا تو آگے بڑھنے سے اس کی فوج نے انکار کر دیا کہ اتنا زمانہ گزر گیا, اتنی دور کا سفر کہ جتنا سفر کرنا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. انہوں نے صرف سفر نہیں کیا, راستے کی سب حکومتوں کو شکست دی. روز اٹھنا اور جھگڑنا, تو فوجی تھک گئے. پیدل جماعت نہیں کہ روز اٹھنا اور تعریف کرنا, روز اٹھنا اور جنگ لڑنا. تو فوجی تھک گئے, ان کا کیا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور جب وہ آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ اکیلا کیا کرے گا؟ تو اس نے بھی واپسی کا ارادہ کیا اور واپسی پر اسے موت آئی. جب موت کے آثار آئے, بہت سمجھدار تھا, ملکوں کو فتح کرنے والا, بہت سمجھدار تھا. اس نے اندازہ لگا لیا کہ میرا آخری وقت ہے, اب بہت قریب ہے. اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں. تو اس نے اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ ہے کوئی, ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی مہلت دلا دے, اتنی زندگی دلا دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میری اتنی مہلت مجھے مل جائے, اتنی زندگی مجھے مل جائے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. ارے ہے کوئی, اگر کوئی اتنا کر لے میں سب دولت اسے دینے تیار ہوں. میری سب دولت میں اسے دینے تیار ہوں. کون سی دولت؟ جا
جو پتہ نہیں کتنے ملکوں کو فتح کی ہوئی وہاں کے بادشاہوں کی ان کے ہزاروں سال کے خزانوں کی وہ دولت جو اس نے حاصل کی تھی وہ چند دنوں کی زندگی کے لیے دینے تیار ہے کہ مجھے بس اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے وطن جا کے مر جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ موت تو آئے گی لیکن اتنی مہلت مل جائے کہ وطن جا کے مر جاؤں. تو حسرت کی موت ایسی موت حسرت کی موت کہ پردیس کی پردیس میں جان لے رہا ہوں کیونکہ آگے کی کوئی امید نہیں ہے, آگے کے لیے کوئی بھیجا نہیں ہے, آگے کا کوئی انتظام کیا نہیں ہے. بس اسی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر سب کچھ اسی کے داؤ پر لگا دیا ہے, سب کچھ اسی کے داؤ پر اسی کو سب سمجھ کر لگایا ہے. آگے کی کوئی انتظام نہیں ہے, آگے کے لیے کچھ بھیجا نہیں ہے. دوسری مثال سمجھ, ایک بھی ایک مثال ہے اور پتہ نہیں کتنی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کے انتقال کا وقت آیا ہے, بیوی پاس بیٹھی ہوئی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ میرے شوہر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. کہنے لگی کیسے غم کا وقت ہے, کیسے رنج کا وقت ہے, واہ کربا واہ کربا. طرف کہتے ہیں غم کے تکلیف کے وقت, بیوی کہتی ہیں کیسے رنج کا غم کا وقت ہے کہ میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. کیسے شوہر, مسجد نبوی کے مؤذن اسلام کے پہلے مؤذن, اسلام کے پہلے مؤذن, حضور کے ہر وقت کے قاضی, وہ دنیا سے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ رنج کا غم کا کیا وقت ہوگا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں بیوی کی بات سن کر کہتے ہیں تو غلط کہہ رہی ہے, یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے, یہ خوشی کا وقت ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں, میں تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں, وہ میرے انتظار میں ہیں. کیا کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے, آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست, ان کے دوست کون؟ حضور کے صحابہ, وہ میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے. میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں صحابہ, میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے. جیسے ہمارے بہت سے گھروں میں لوگ باہر کے ملکوں میں کام کرتے ہیں, امارات میں, قطر میں, سعودیہ میں, قطر میں, امارات میں, کویت میں, جب ان کے آنے کا دن ہوتا ہے تو گھر میں کیا خوشیاں ہوتی ہیں کہ آج فلاں آ رہے ہیں. بیوی کہتی ہے آج میرا شوہر آ رہا ہے, باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے, بیوی کہتی ہے میرا شوہر آ رہا ہے, ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے, باپ کہتا ہے میرا بیٹا آ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترے گا, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا, اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچے گا. گھر میں بریانی پک رہی ہے, گھر میں بریانی پک رہی ہے کیا آج بیٹا آ رہا ہے, شوہر بی کے دیش شوہر آ رہا ہے, ادھر یہ خوش ادھر وہ خوش. کہ تھوڑی دیر میں گھر پہنچوں گا, وہ میرا پورا کنبا میرے انتظار میں, خوشیوں میں میرے لیے کھانے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کیفیت ہے حضرت بلال کی, کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں, ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا اور وہاں میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا انتظار کر رہے ہیں کہ آج میرا بلال آ رہا ہے, صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ آج میں ہمارا بلال آ رہا ہے. تو بھائیو ابتدا مشقتوں سے, مشکلوں سے,
کیا کیا مشقتیں کیا کیا مشکلیں اٹھائی، وہ تو تاریخ ہے. اور انتہا کامیابی، انتہا کامیابی، دینداروں کی ابتدا ناگواریوں سے انتہا کامیابی. تھوڑی سی ناگواری ہو گھبرانا نہیں ہے کہ ان سے گزار کر پھر اللہ پاک کو مرحلوں سے لے جاتے ہیں. انشاءاللہ انتہا کامیابی ہے. تو یہ امتحان ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، کس راہ کو اختیار کرتے ہیں. دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. دو ہی راستے ہیں جینے کے، دو راستے دنیا میں زندگی گزارنے کے، دو راستے. ایک راستہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم بھی دیکھیں گے دنیا والے کیا چاہتے ہیں، ہم بھی دیکھیں گے کہ ہمارا نفس کیا چاہتا ہے، دنیا والے کیا چاہتے ہیں، زمانہ کیا چاہتا ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں زمانے کو دیکھ کے چلو، حالات کو دیکھ کے چلو. نہیں، ہم تو حکم کو دیکھ کے چلیں گے. ہم بھی دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا مالک کیا چاہتا ہے. کیونکہ ہم نے اس کو مالک بنا ہے، ہم نے عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم نے عہد کیا ہے. ہمارے پیدا ہونے ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی ہے، ہمارے ایک کان میں اقامت پڑی گئی ہے کہ تمہارے دنیا میں، تم دنیا میں آئے ہو پیاس جینے کا، یہ راستہ ہے، یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، یہ تمہاری دنیا میں جینے کا راستہ ہے. ایک کان میں سب سے پہلے اذان دی گئی، ایک کان میں اقامت پڑی گئی، اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں جینا ہے. کیا ہم سے عہد لیا گیا ہے، عالم اروا سے لیا گیا ہے، اور یاد دلایا گیا ہے دنیا میں آتی، عہد لیا گیا عالم اروا میں، دنیا میں آتی یاد دلایا گیا کہ اس عہد کو یاد رکھ کے چلو، یہ راستہ ہے تمہارے دنیا میں جینے کا. تو دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے جائز سے، ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو دیکھ کے چلے. کیا کریں گے، جو کریں کیا کریں گے، وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے، وہ کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. نہیں، ہم نے ایک عہد کیا ہے، ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے. مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جی چاہی سے نکلنے کی ہے اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. یہ ساری محنت جو ہو رہی ہے، یہ ساری محنت جی چاہیوں سے، سردار کرتے جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے. ارے بھائی، جی کیا نہیں چاہتا، جی چاہ نہیں چاہتا تو سب چاہتا ہے لیکن خواہش میری ایک نہیں ہوتی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، ایک ہفتہ دم نکلتا ہے. ایسی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. آدمی ایک ایک ارمان پر اپنی زندگی لگا دیتا ہے اور وہ ارمان پورے نہیں ہوتے، وہ انہیں ارمانوں کو لے کر زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے. اپنے ارمانوں کو اپنے سینے کے صندوق پہ بند کر کے زمین کا پیغام بن جاتا ہے. تو ایک راستہ ہے، ہمارے علاقہ فرماتے تھے کہ یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، بہت کچھ جی چاہتا ہے ان سے نکلنے کی ہے، اور رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. جی چاہیوں سے نکلنے کی ہے، رب چاہی کی طرف آنے کی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے. ہم نہیں دیکھیں گے ہمارا جی کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم دیکھیں گے ہمارا رب کیا چاہتا ہے. ہم وہ کریں گے جو ہمارا رب چاہتا ہے، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے. جو کہ ہم نے بندگی کا اقرار کیا ہے، اپنے اللہ سے بندگی کا اقرار کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں, بندے. بندگی بہت بڑا اعزاز ہے. ارے اللہ کہے میرا بندہ, اللہ کہے میرا بندہ, کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ کہے میرا بندہ. بندگی ہمارا اعزاز ہے, بندگی ہمارا رشتہ ہے اللہ سے. ایمان کے دو وائر, کرنٹ کے دو وائر, ایمان کے دو وائر, لا الہ الا اللہ ایک وائر, محمد رسول اللہ دوسرا وائر. دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے تو اجالا, اور کنیکشن ٹوٹتا ہے کٹتا ہے تو کنیکشن کٹا وائر کا تو اندھیرا, اندھیرا. کیونکہ کنیکشن کٹا ہے تو دنیا اندھیرے میں جی رہی ہے, اندھیروں میں جی رہی ہے. تو مالک سے کنیکشن کٹا ہے, خالق کائنات سے, پیدا کرنے والے سے کنیکشن کٹا ہے. وائر کا کنیکشن کٹ گیا, اندھیرا, مالک سے کنیکشن کٹ گیا. دنیا اندھیروں میں, دنیا اندھیروں میں جی رہی ہے, اندھیروں میں جی رہی ہے. رفلت کے اندھیرے, گناہوں کے اندھیرے, غفلت کے, گناہوں کے, خواہشات کے اندھیرے, اور اندھیروں میں آج دنیا جی رہی ہے. اور اجاز روشنی ہے, نور ہے. لا الہ الا اللہ, یہ اللہ سے رشتہ. محمد رسول اللہ, یہ اللہ کے پیارے نبی سے رشتہ. اللہ کا رشتہ, لا الہ الا اللہ اس کے بندے ہیں. اللہ کا رشتہ کہ ہم اس کے بندے ہیں, وہ ہمارا گھر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی, اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے, آپ سے اگر میرے بندے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے, وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, جس کے سامنے ہم زمین پر ماتھا ٹیکتے ہیں, ناک رگڑتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں اس سے مانگتے ہیں, وہ ہمارا اللہ کہاں ہے. تو آپ کہہ دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ وہ تمہارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيب, وہ تمہارے قریب ہے, تمہارے قریب ہے. کتنا قریب ہے, کتنا قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, وہ تمہاری جان کی رکھ سے زیادہ قریب ہے. یعنی جتنی تمہاری جان تمہارے قریب ہے اس سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے. میرے بندے مجھ سے مانگو, اسی مطابق جائے ہوا دائیں اس سے مانگو, میں تمہاری پکار سنتا ہوں, تمہاری پکار سنتا ہوں, تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں. اسی مطابق جائے ہوا دائیں پھل یس جی بولی ولیو مینو بھی لال لوں گی شروع, تمہاری پکار سنتا ہوں اور تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں, تمہاری حاجت پوری کرتا ہوں. کسی زمانے میں مانگو, نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے, لیکن دعا وہ کسی زمانے میں مانگو, وہ تمہارے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے, دل کی آواز سنتا ہے, دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. مومن کی دعا رد نہیں ہوتی, مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. دعا کے قبول ہونے کے تین طریقے ہیں. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا, جو مانگا وہ مل گیا. آج کی سمجھتا میری دعا قبول ہو گئی, کیوں کہ میں نے جو مانگا وہ مل گیا. بعض مرتبہ بعض اوقات آدمی ایسی چیزیں اللہ سے مانگتا ہے جو اس کے گلے کا کانٹا بن جاتی ہے, اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. یہ مصیبت مانگ رہا ہے, نادان ہے, نا سمجھ, نادان. اسے خبر نہیں آئے گا کیا ہونے والا ہے. نادان آسمائی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے. لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان اللہ رؤوف بالعباد، بندوں پر مہربان. وہ نہیں دیتا جو اس نے مانگا ہے، کیوں؟ کہ اس نے تو مصیبت مانگی ہے. ہاں اس کا کوئی بدل دیتا ہے اس دعا کو جو اس نے مانگی تھی، اس کے بدل میں کچھ دیتا ہے. کسی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو بدل ملا ہے یہ اسی دعا کا ہے. اور کبھی ایک مصیبت کو، آنے والی کسی مصیبت کو اس دعا کی برکت سے اللہ دور کر دیتا ہے. مصیبت کو بلا آنے والی، آسمان سے آنے والی کسی بلا کو زمین کی کوئی طاقت ہٹا نہیں سکتی، روک نہیں سکتی، لیکن مومن بندے کی دعا آسمان سے اترنے والی بلا کو بھی روک دیتی ہے. تو دعا کی قبولیت کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اس نے ناسمجھی سے مانگا تھا، اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کا بدل دیا، یا اس کی برکت سے کوئی آنے والی بلا و مصیبت کو ہٹا دیا، روک دیا. مثال سمجھ لیجیے، ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا چرانے کے لیے. چرانے والے عام طور پر بھیڑ بکریوں کو چھوڑ کر سو جاتے ہیں درخت کے نیچے، شام کو پھر وہ گائے بکریوں کو جمع کر کے گھر لاتے ہیں. تو ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل گیا، شام کو جب انہیں جمع کرنے لگا گھر لانے کے لیے، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک گائے کو کسی نے مار دیا، پھاڑ دیا. اسے بڑا دکھ ہوا، کتنی اچھی گائے، کتنی اچھی بہن، اتنا اچھا دودھ دیتی تھی، پورا گھر پیتا تھا، کھیتی بن جاتا تو میں بیچ کر اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرتا، کام چلاتا. ایسی بھینس کو کس ظالم نے، کس ظالم نے مارا. تو اس کو بڑا غصہ آیا، وہ غصے میں آگے کہنے لگا، اے اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ جس نے میری بھینس کو مارا ہے اسے تو میرے سامنے لا کر کھڑا کر، جس نے بھی پڑا ہے اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی، شیر آ کر کھڑا ہو گیا. تو شیر نے پڑا گیا، وہ بھاگ گیا، اس کا خون پی کر چلا گیا اپنا کام کر کے. ارے تو نے تو بلایا ہے، تو نے تو دعا مانگی ہے کہ اللہ جس نے مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی، شیر آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب اس نے پہلے تیری گائے پھاڑی تھی، اب تجھے پڑے گا، اب کیا کرتا ہے. ہمارے ایک ٹیپو سلطان شہید، انہوں نے تلوار سے شیر کا مقابلہ کیا تھا، تو تو لاٹھی سے کرے گا. تو اپنی آزادی سے آدمی ایسی چیز نہ مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، کہ یہ دعا مانگی تھی مصیبت مانگی تھی. لیکن اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اللہ رؤوف بالعباد، اپنے بندوں پر بڑا مہربان. وہ نہیں دیتا اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں کی برکت سے اس کی آہوزاری، اس کی دعائیں، ان کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو اللہ ڈال دیتا ہے. تیسرا طریقہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ وہ دعائیں اللہ ریزرو کرتا ہے قیامت کے لیے، کہ قیامت کے دن یاد دلا دلا کے اسے بچے دیے جائیں گے. یہ کہے گا کہ نماز کا بدلہ مل گیا، تبلیغ کا مل گیا، چار مہینے چلوں کا مل گیا، یہ کیا مل رہا ہے؟ تو کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جس کا تو نے دنیا میں اثر نہیں دیکھا، اس کے بدلے آج دے رہے ہیں. تو کہے گا کہ کاش میری سب دعائیں ان کا بدلہ آج ملتا، دنیا میں تھوڑا ملا ختم ہو گیا، جہاں بہت مل رہا ہے کبھی ختم ہونے والا نہیں. تو مہربان مالک، مہربان مالک، مہربان مالک، ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. بندے کے بارے، بندے کے بارے، ماننے والا، ماننے والا، نہیں ماننے والے کو کہتے باغی، ماننے والے کو کہتے بندہ. بیٹا باپ کی نہ مانے، بیٹا باپ کی نہ مانے تو باپ غصے میں آ کے کہتا ہے میرا بیٹا میرا باپ ہی ہے، میری سنتا نہیں ہے، میری مانتا نہیں، باپ ہی ہے میرا بیٹا. بندے کے مانے ماننے والا، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، بیوی کی مانے تو میں نہیں بولتا، جس کی مانے اس کا بندہ. ہم کس کے بندے؟ نفس کے بندے نہیں، زمانے کے بندے، دنیا کے بندے. ہماری بلا سے دنیا کدھر جا رہی ہے ہم نہیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا رب کدھر جانے کیسے ہے، ہم اس کے بندے. ایک کے بندے، ایک کے بندے، لا الہ الا اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا طریقہ دیکھیں گے، ان کا طریقہ دیکھیں گے، ان کا طریقہ دیکھیں گے، جو کہ اللہ کو ان کے طریقے محبوب ہیں، ان کی ہر چیز میں وہ اللہ کے محبوب، وہ اللہ کے محبوب، ان کی ہر چیز اللہ کو محبوب. جو ان کی راہ چلے گا وہ بھی اللہ کو محبوب ہوگا. ایک قصہ سناتا ہوں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے جادو سے مقابلے کے لیے پورے ملک کے جادوگر بلائے، پورے ملک میں اعلان کیا کہ جو موسیٰ کو ہارون کو شکست دے وہ میرا درباری مقرب بنے گا. تو بڑے جادوگر پورے ملک کے جمع ہوئے اور ایک میدان میں دونوں جمع ہو گئے، مصر کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے کرتب آپ دکھائیں گے یا پہلے کرتب ہم دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے کرتب تم دکھاؤ. وہ پورے ملک کے جادوگروں نے جو کرتب دکھائے تو میدان بھر گیا سانپوں اشتوں اور خونین سانپوں سے اشتوں سے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑی دیر کے لیے ذرا گھبرائے کہ اتنوں کا مقابلہ اب دو کیسے کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈالی تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈالو اپنا آسا. انہوں نے اپنا آسا ڈالا اور وہ آسا سب کھا گیا، وہ آسا سب کھا گیا. جب جادوگروں نے دیکھا کہ پورے ملک کے جادوگروں کو ان دو نے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے، ان دو نے شکست دی ہے، اور جب یہ فتح ہوئی تو شکرانے میں، اس کے شکر میں، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں وہی میدان میں سجدے میں گر گئے کہ اللہ نے ہمیں پورے ملک کے جادوگروں پر فتح دی. تو دونوں سجدے میں گر گئے. جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہم پر فتح پانے والے ہیں، پورے ملک کے جادوگروں پر فتح پانے والے، وہ کسی کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہیں، تو وہ جادوگر بھی ان کی دقل میں سجدے میں گرتے ہیں، ان دونوں کی دقل میں وہ بھی سجدے میں گرتے ہیں. جب سجدے سے اٹھے ہیں، جب سجدے سے اٹھے ہیں تو اللہ نے ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا، ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا. جب سجدہ کیا ہے تو جادوگر تھے، جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو اولیاء، اولیاء عارفین کاملین میں ہو گئے. تو علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب اللہ یہ دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ کیا دے گا؟ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نقل کرنے والوں کو جب ان کے سینوں کو اللہ ایمان سے اور معرفت سے بھر دیتا ہے تو حضور کی نقل کرنے والوں کو اللہ پاک کیا کیا نواز دے گا؟ تو بھائیو یہ ہمارا ایک راستہ ہے بندے اللہ کے امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کریں گے جو اللہ کا حکم ہے جو حضور کا طریقہ ہے ہم ان کے طریقے پر چلیں گے ہم نہیں دیکھیں گے کہ دنیا کس طریقے پر چل رہی ہے دنیا جان سے کس طریقے پر جا رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پیارے نبی نے کیا بتایا ہے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے اسے اپنی زندگی میں لانا ہے اور امت کو اس محنت پر لانا ہے جس سے یہ زندگی میں آ جائے اس محنت کو خود بھی کرنا ہے اور امت کو بھی اس محنت پر کھڑا کرنا ہے جس محنت سے یہ زندگی بنتی ہے یہ زندگی بنتی ہے دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبیوں کا تھا نبی تو ہوتے ہی تھے راستے پہ وہ بھیجے جاتے تھے دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے وہ تو راستے پر ہوتے ہی تھے جس راستے پر وہ ہیں اس راستے پر جانوں کو لانے کے لیے نبی دنیا میں آتے تھے وہ دوسروں کو راستے پر لانے کے لیے آتے تھے اب نبی نہیں آئیں گے ہمارے نبی آخری ہیں ہمارے نبی آخری ہیں پھر دنیا کے انسانوں کو راستے پر لانے کا کام انہیں اندھیروں سے نکال کر لی تخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کا کام کون کریں گے تو حضور نے فرمایا میری امت کرے گی میرا امت ہی کرے گا جو میرا کام وہ میری امت کا کام جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ جو میرا کام وہ میری امت کا کام جو میرا راستہ وہ میری امت کا راستہ تو میرے بھائیوں جو ہمارے پیارے نبی کا کام وہ ہمارا کام جو ان کا راستہ ہمارا راستہ جو ان کا کام وہ ہمارا کام اس کے لیے اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں کہ بھائیو سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے سب کچھ دنیا کے پیچھے نہیں لگا دینا ہے جب بال لگ گیا دنیا کے پیچھے زندگی لگ گئی دنیا کے پیچھے جوانیاں لگ گئی دنیا کے پیچھے اللہ کی دی ہوئی اللہ صلاحیتیں قوتیں سب کو دنیا کے پیچھے لگ گئی تو کیا ہوگا سکندر کی طرح حسرت کرے گا کہ کاش آخرت کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوگا ولتنظر نفس ما قدمت لغت ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے کل کے معنی مرنے کے بعد کے لیے کل کے معنی آخرت کے لیے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے تو بھائی وہ اس دعوت کے کام میں کہتے ہیں جہاں یہ ہے سب کچھ اس پر لگانا ہے کتنے اونچے کام کے لیے سب کچھ لگانا ہے حق تو یہ ہے کہ پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا لیکن اگر آپ لگانے کا مسلمان تھوڑا تھوڑا بھی لگا دے گا تو اللہ پاک اسے قبول فرما کر ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جن کی راہ چلا تھا جن کی راہ پکڑی تھی جن کا راستہ پکڑا تھا اس کا راستہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ان کی راہ پکڑیں گے اگر منزل کو پہنچنے سے پہلے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا راستہ ان کا پکڑا تھا ابھی منزل کو پہنچے نہیں تھے دنیا سے چلے گئے بشارتیں ہیں قرآن اور حدیث میں ایک قیامت پر ان کے ساتھ حشر ہوگا جن کا راستہ پکڑا تھا جن کے راستے پر پڑے تھے قیامت پر اللہ ان کے ساتھ اٹھائے گا ان کے ساتھ حشر کرے گا اس لیے بھائیو اجتماع یہ صرف بیانات کے لیے نہیں ہے کچھ کہنے اور سننے کے لیے کہنا سننا مفید ہے ایمان والوں کے لیے لیکن صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے ہمیں اپنی زندگیوں کے بارے میں اپنی زندگیوں کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے وہی کرنا ہے جو کر رہے ہیں جو بدلنا ہے کیا کرنا ہے بدلنا ہے ہم اس پر تیار نہیں ہیں ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ دنیا ہمارا سب کچھ کھا جائے زندگی کھا گئی برسوں زندگی گزر گئی دنیا نے کھا لیا اسے اور یہ بے وفا ہے بے وفا کسی کے ساتھ اتنا وفا نہیں کی جو ہمارے ساتھ کریں گی. تو بہت کیا اس پر آدمی دیکھے گا کہ مجھے کیا مل رہا ہے تو حسرت کرے گا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. اور جو اللہ کے دین کے لیے لگایا اللہ پاک اس کے بدلے دیں گے, بدلے دیں گے. انسان تمنا کرے گا کاش اور لگایا ہوتا, اور لگایا ہوتا. دسواں لگایا بدلا ملے گا پورا لگانے کا. تین حصے لگائے بدلا ملے گا دہی لگانے کا. ہم اجتماع میں اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم آئندہ کے بارے میں اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ترتیب بنائیں, کوئی فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا سب کچھ دنیا کے لیے لگ جائے. بے وفا دنیا موت پر کہے گی کہ میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگانا چاہتے ہیں, اس کے کام میں لگانا چاہتے ہیں. اس کے لیے بھائیو نیتیں کرو, ارادے کرو, انشاءاللہ چار چار مہینے لگانے ہیں, سال سال لگانا ہے. ملکوں میں, ملکوں میں جانا ہے. دنیا پیاسی ہے, اللہ نے آپ کو جامع کوثر دیا ہے. دنیا کو پیاسی, دنیا کو حضور کا یہ حضور کا یہ پیغام پہنچانا ہے. اس کے لیے بھائیو نیت کرو, ارادے کرو, انشاءاللہ چار مہینے لگ چکے ہیں, ملکوں میں جائیں گے انشاءاللہ, دور دور جائیں گے. نہیں لگے ہیں ابھی لگائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ لگائیں گے. تو کھڑے ہو جائیں چار چار مہینے, کون کون لگانے کے لیے تیار ہے, نقد کھڑے جائیے, کھڑے ہوتے جائیے. واہ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملکوں میں جانا, پیدل لگانا, جس تقاضے کا تشکیل والے ہمیں لگا دے, ہم اللہ کے, ہم اللہ کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں. جدھر چاہے بھیجو, اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کی جان مال ایمان میں اللہ برکت نصیب فرمائے.
کہاں سے
اپنے